السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج نئے سال کا پہلا دن ہے اور یہ جمعۃ المبارک کے بابرکت دن سے شروع ہو رہا ہے. حسب روایت نئے سال کے شروع ہونے پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. مجھے بھی نئے سال کے مبارکباد کے پیغام بابا جمال کی طرف سے موصول ہو رہے ہیں. آپ بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہوں گے. مغرب میں یا ترقی یافتہ کہلانے والے ممالک میں نئے سال کی رات ساری رات ہاہو شراب نوشی ہلڑ بازی اور پٹاخے اور پھلجھڑیاں جسے فائر ورکس کہتے ہیں ان سے نئے سال کا آغاز کیا جاتا ہے. بلکہ مسلمان ممالک میں بھی نئے سال کا اسی طرح استقبال کیا جاتا ہے. چنانچہ کل خبر تھی دبئی میں اسی طرح کے فائر ورکس کی خبریں آ رہی تھیں جہاں یہ سب تماشے دکھانے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ایک 63 منزلہ عمارت کو آگ لگی ہوئی کے نظارے بھی دکھائے جا رہے تھے جو راکھ کا ڈھیر ہو گئی تھی. لیکن ٹی وی پر بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, یہ آگ لگی ہے اس عمارت پہ لگی رہے, تباہی ہوتی ہے تو ہوتی رہے. ہم تو اس جگہ کے سامنے اس کے قریب ہی اپنے پروگرام کے مطابق پھل جھڑیاں چھوڑیں گے اور تماشے کریں گے. ویسے تو اس وقت مسلمان ملکوں کی حالت اکثر کی بری ہے, لیکن بہرحال یہ ایک اظہار ہے جو دنیا داری کے اظہار ہو رہے ہیں ملکوں سے جن کے پاس پیسہ ہے. اگر آگ وہاں نہ بھی لگی ہوتی تو اس حالت کا ہی یہ تقاضا تھا کہ مسلمان امیر ملک یہ اعلان کرتے کہ ہم ان فضول چیزوں میں پیسہ برباد کرنے کے بجائے متاثرین جو ہیں بہت سارے مسلمان ان کی مدد کریں گے. لیکن یہاں تو اپنی تعلیم بھول کر یہ حال ہے ان کا کہ کچھ دن پہلے دبئی سے ہی یہ بھی وہاں سے خبر آ رہی تھی کہ ان کا سب سے بڑا ہوٹل جو ہے اس میں دنیا کا مہنگا ترین کرسمس ٹری لگایا گیا ہے جس کی مالیت $11 million کی تھی. تو یہ تو اب امیر مسلمان ملکوں کی ترجیحات ہو چکی ہیں. لیکن احمدیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی رات عبادت میں گزار دی یا صبح جلدی جا کر نفل پڑھ کر نئے سال کے پہلے دن کا آغاز کیا. بہت سی جگہوں پر باجماعت تہجد بھی پڑھی گئی. لیکن اس سب کے باوجود ہم ان مسلمانوں کی نظر میں غیر مسلم ہیں, اور یہ ہلڑ بازی کرنے والے, رقموں کا ضیاع کرنے والے, غیر مذہب کی رسومات کو بڑے اہتمام سے منانے والے, یہ لوگ مسلمان ہیں. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہیں, اور ہمیں کسی کی سند کی ضرورت نہیں. ہاں اگر ہم کسی سند کے خواہش مند ہیں تو وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں حقیقی مسلمان بن کر سند لینے کی, اور اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ہم نے سال کے پہلے دن انفرادی یا اجتماعی تہجد پڑھ لی یا صدقہ دے دیا یا نیکی کچھ اور باتیں کر لیں, اور اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا حقدار بنا دیا. بے شک یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والی ہو سکتی ہے, لیکن تب جب اس میں استقلال بھی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ تو مستقل نیکیاں اپنے بندے سے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کا بندہ مستقل اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو, نیکیاں بجا لانے والا ہو. نمازوں اور تہجد کے ساتھ دلوں میں ایک پاک انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے, تب خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے. کسی قسم کی ایسی نیکی جو صرف ایک دن یا دو دن کے لیے ہو وہ نیکی نہیں ہے. کس قسم کے, بس ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس قسم کے عمل اور رویے ہمیں اپنانے ہیں یا اپنانے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بنائے. اس کے لیے میں نے آج زمانے کی اصلاح کے لیے بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرستادے کی بعض نسائے کو لیا ہے جو آپ نے مختلف وقتوں میں اپنی جماعت کو کی ہیں, تاکہ مستقل مزاجی اور ایک تسلسل کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہیں. یہی باتیں ہیں جو صرف سال کے پہلے دن ہی نہیں بلکہ سال کے 12 مہینوں اور 365 دنوں کو بابرکت کریں گے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بن سکیں گے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اب دنیا کی حالت کو دیکھو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ میرا مرنا اور جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور یا اب دنیا میں مسلمان موجود ہیں, کسی سے کہا جاوے کہ کیا تو مسلمان ہے تو کہتا ہے الحمدللہ, جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی کا اصول تو خدا کے لیے تھا مگر یہ دنیا کے لیے جیتا ہے. کہتے تو لا الہ الا اللہ ہے لیکن اللہ کے بجائے فرمایا کہ دنیا کے لیے جیتا ہے اور دنیا کے لیے ہی مرتا ہے, اس وقت تک کہ غرغرہ شروع ہو جاوے, موت آ جائے دنیا ہی اس کو مقصود، محبوب اور مطلوب رہتی ہے۔ پھر کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں؟ فرمایا کہ یہ بڑی غور طلب بات ہے، اس کو سرسری نہ سمجھو۔ مسلمان بننا آسان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کا نمونہ جب تک اپنے اندر پیدا نہ کرو مطمئن نہ ہو۔ یہ صرف چھلکا ہی چھلکا ہے۔ اگر بدون اتباع مسلمان کہلاتے ہو، یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، آپ کے اسوے پہ نہیں چلتے، قرآن کریم کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے، فرمایا کہ نام اور چھلکے پر خوش ہونا دانش مند کا کام نہیں ہے۔ بس اگر یہ اتباع نہیں کر رہے تو پھر تو چھلکا ہی ہے۔ کسی یہودی کو فرمایا کہ کسی یہودی کو ایک مسلمان نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا، اس نے کہا تو صرف نام ہی پر خوش نہ ہو جا۔ کہنے لگا یہودی کہ میں نے اپنے لڑکے کا نام خالد رکھا تھا اور شام سے پہلے ہی اسے دفن کر دیا۔ اب خالد کو مطلب یہ لمبا رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، لیکن اس نام سے تو اس کو زندگی نہیں مل گئی، اس کی زندگی تو ایک دن بھی نہ رہی۔ فرمایا کہ پس حقیقت کو طلب کرو، میرے ناموں پر راضی نہ ہو جاؤ۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ انسان عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلا کر کافروں کی سی زندگی بسر کرے۔ تم اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھاؤ، وہی حالت پیدا کرو، اور دیکھو اگر وہی حالت نہیں ہے تو تم طاغوت کے پیرو ہو، شیطان کے پیچھے چل رہے ہو۔ غرض یہ بات اب بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا انسان کی زندگی کی غرض و غایت ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ ہو اور خدا کی محبت نہ ملے، کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور یہ امر پیدا نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور مطابقت نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے، بس تم وہ اسلام اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم خدا کے محبوب بنو۔ اسلام دنیا کی نعمتوں سے منع نہیں فرماتا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی تلقین فرماتا ہے۔ اس بارے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام نے رہبانیت کو منع فرمایا، یہ بزدلوں کا کام ہے۔ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں، وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا نصب العین دین ہوتا ہے اور دنیا اس کا مال و جا، دنیا اس کا مال و جا دین کا خادم ہوتا ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بالذات نہ ہو، بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو، اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری اور ذات راہ کو ساتھ لیتا ہے، تو اس کی اصل غرض منزل مقصود پر پہنچنا ہوتی ہے، نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات۔ اسی طرح پر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خادم سمجھ کر۔ فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے، لیکن کس دنیا کو؟ حسنۃ دنیا کو، جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جاوے۔ ایسی دنیا کو پہلے رکھا ہے، مقدم کیا ہے، حاصل کرو اس کی حسنات، لیکن وہ دنیا جو آخرت کی حسنات کا موجب بنے۔ اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی حسنۃ دنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آ گیا جو ایک مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی ہے چاہیے۔ دنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہو، نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسائی کا موجب ہو، نہ ہم جنسوں میں کسی آر اور شرم کا باعث ہو۔ ایسی دنیا بے شک حسنۃ الآخرہ کا موجب ہوگی۔ بس ایسی دنیا تلاش کرو فرمایا جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، جس سے ہم جنسوں میں کسی شرم اور آر کا باعث نہ بن جاؤ، تو پھر تمہاری ایسی دنیا جو ہے وہ آخرت کے لیے حسنات کا موجب ہے، اور ایسی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ پھر فرمایا کہ سمجھنا چاہیے کہ جہنم کیا چیز ہے۔ ایک جہنم تو وہ ہے جس کا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، دوسرے یہ زندگی بھی اگر خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو جہنم ہی ہے، اگر اس میں حسنات نہیں ہیں تو پھر یہ دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا تکلیف سے بچانے اور آرام دینے کے لیے متولی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ خیال مت کرو کہ کوئی ظاہری دولت یا حکومت، مال و عزت، اولاد کی کثرت کسی شخص کے لیے کوئی راحت یا اطمینان اور سکینت کا موجب ہو جاتی اور وہ دم نقد بہشت ہی ہوتا ہے، یعنی یہ دنیا میں بہشت بن جاتا ہے، ہرگز نہیں۔ وہ اطمینان اور وہ تسلی اور وہ تسکین جو بہشت کے انعامات میں سے ہیں ان باتوں سے نہیں ملتی، وہ خدا ہی میں زندہ رہنے اور مرنے سے مل سکتی ہے، جس کے لیے انبیاء علیہم السلام خصوصاً ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کی یہی وصیت تھی کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ لذات دنیا تو ایک قسم کی ناپاک حرص پیدا کر کے طلب اور پیاس کو بڑھا دیتی ہیں، صرف دنیا کی لذتیں تو ایک حرص پیدا کرتی ہیں جس سے پیاسے کی جس طرح بیماری کی طرح پیاس بھڑکتی ہے وہ بڑھا دیتی ہیں۔ فرمایا کہ استسقاء کے مریض کے طرح پیاس نہیں بجھتی یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، بس یہ بے جا آرزوؤں اور حسرتوں کی آگ بھی من جملہ اسی جہنم کی آگ کے ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں لینے دیتی، بلکہ اس کے ایک تذبذب اور اضطراب میں غلطاؤں پیچاں رکھتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر فرمایا، اس لیے میرے دوستوں کی نظر سے یعنی احمدیوں کی نظر سے یہ امر ہرگز پوشیدہ نہ رہے کہ انسان مال و دولت یا زن و فرزند کی محبت کے جوش اور نشے میں ایسا دیوانہ اور از خود رفتہ نہ ہو جاوے کہ اس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا ہو جاوے، یعنی دوری پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم ہو جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم دین سے یہ ثابت ہے کہ انسان ان صفات کو اپنے اندر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ساری صفتیں سزاوار ہیں جو رب العالمین ہے، یعنی ہر عالم میں، نطفے میں، مضغہ میں وغیرہ، سارے عالموں میں، غرض ہر عالم میں، پھر رحمان ہے، پھر رحیم ہے اور مالک یوم دین ہے۔ اب ایاک نعبد جو کہتا ہے تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مالکیت صفات کا پرتو انسان کو اپنے اندر لینا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کو اپنے اندر بھی اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ کمال اب انسان کا یہی ہے کہ تخلق و بے اخلاق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاوے، ان صفات کو اپنائے اور جب تک اس مرتبہ تک نہ پہنچ جاوے تھکے نہ ہارے۔ اس کے بعد خود ایک کشش و جذب پیدا ہو جاتا ہے جو عبادت الہی کی طرف اسے لے جاتا ہے۔ یہ حالتیں، یہ صفات پیدا ہوں گی تو پھر عبادت الہی کی طرف توجہ پیدا ہوگی، اور عبادت الہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور وہ حالت پر وارد ہو جاتی ہے جو یفعلون ما یؤمرون کی ہوتی ہے۔ اس بارے میں فرماتے ہوئے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیشہ اپنی موت کو سامنے رکھو، تبھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل بھی ہو سکتا ہے، تبھی انسان ان صفات کو بھی اپنا سکتا ہے۔ فرمایا کہ کسی کو کیا معلوم ہے کہ ظہر کے بعد عصر کے وقت تک زندہ رہے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یک دفعہ ہی دوران خون بند ہو کر جان نکل جاتی ہے، بعض دفعہ چنگے بھلے آدمی مر جاتے ہیں۔ ایک واقعہ کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا کہ وزیر محمد حسن خان صاحب تھے، ہوا خوری کر کے آئے اور خوشی خوشی زینے پر چڑھنے لگے، ایک دو زینے چڑھے ہوں گے کہ چکر آیا، بیٹھ گئے، نوکر نے کہا کہ میں سہارا دوں، کہنے لگے نہیں، پھر دو تین زینے چڑھے، پھر چکر آیا اور اسی چکر کے ساتھ جان نکل گئی۔ فرمایا کہ ایسا ہی ایک اور شخص کا ذکر فرمایا، غلام محی الدین کونسل کشمیر کا ممبر تھا، یک دفعہ ہی مر گیا۔ فرمایا غرض موت کے آ جانے کا ہم کو کوئی وقت معلوم نہیں کہ کس وقت آ جائے، اسی لیے ضروری ہے کہ اس سے بے فکر نہ ہوں۔ بس دین کی غمخاری ایک بڑی چیز ہے جو سکرات الموت میں سرخرو رکھتی ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے، انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ساعت سے مراد قیامت بھی ہوگی، ہم کو اس سے انکار نہیں، مگر اس میں سکرات الموت ہی مراد ہے، کیونکہ انقطاع تام کا وقت ہوتا ہے، انسان اپنے محبوبات اور مرغوبات سے یک دفعہ الگ ہوتا ہے اور ایک عجیب قسم کا زلزلہ اس پر طاری ہوتا ہے۔ گویا اندر ہی اندر وہ ایک شکنجے میں ہوتا ہے جب ایسی حالت ہوتی ہے موت کی، اس لیے انسان کی تمام تر سعادت یہی ہے کہ وہ موت کا خیال رکھے۔ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے، نزع کی حالت میں ہوتا ہے، ویسی حالت طاری ہوتی ہے، تو اصل چیز فرمایا یہی ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ سعادت یہی ہے کہ وہ موت کا خیال رکھے اور دنیا اور اس کی چیز، اس کی ایسی محبوبات نہ ہوں جو اس آخری ساعت میں علیحدگی کے وقت اس کی تکالیف کا موجب ہوں۔ اور جب یہ یاد ہوگا، پھر آدمی انسان پھر نیکیاں وجہ لانے کی کوشش کرے گا، پھر بلا وجہ کے تماشوں میں نہ پیسہ ضائع کرے گا نہ وقت ضائع کرے گا، نہ بے جا خواہشات کی تکمیل کے لیے ان چیزوں کا ضیاع کرے گا۔ پھر پاک تبدیلی پیدا کرنے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، بس بے خوف ہو کر مت رہو، استغفار اور دعاؤں میں لگ جاؤ اور ایک پاک تبدیلی پیدا کرو، اب غفلت کا وقت نہیں رہا۔ انسان کو نفس جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ تیری عمر لمبی ہوگی، موت کو قریب سمجھو، خدا کا وجود برحق ہے، جو ظلم کی راہ سے خدا کے حقوق کسی دوسرے کو دیتا ہے وہ ذلت کی موت دیکھے گا۔ فرمایا اب جیسا کہ سورہ فاتحہ میں تین گروہ کا ذکر ہے، ان تین کا ہی مزہ چکھا دے گا، اس میں جو آخر تھے وہ مقدم ہو گئے، یعنی دالین۔ اسلام وہ تھا، یعنی کہ جو دالین سورہ فاتحہ میں آخر میں آتا ہے، یہاں لیکن یہاں مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ پہلے ہو گئے، اور فرمایا اس بارے میں مثال یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام وہ تھا کہ ایک شخص مرتد ہو جاتا تھا تو قیامت ہو جاتی تھی، اور اب آپ کے زمانے میں 20 لاکھ عیسائی ہو چکے ہیں اسلام چھوڑ کے، اور خود ناپاک ہو کر اسلام چھوڑنے کی وجہ سے خود ناپاک ہوئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اپنی ناپاکی کا احساس ہو، پاک وجود کو گالیاں دی جاتی ہیں، یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا جاتا ہے۔ پھر فرمایا پھر مغزوب کا نمونہ تعاون سے دکھایا جا رہا ہے، یہ جو آفات تعاون ہے یہ بھی آفت ہے، یہ ان لوگوں پر پڑتی ہے جن پر غضب نازل ہو اللہ تعالیٰ کا۔ آج کل اس زمانے میں بھی طوفان ہیں، زلزلے ہیں، اور مختلف قسم کی آفتیں ہیں، یہ سب اگر انسان سوچے تو اللہ تعالیٰ بھی غضب نازل ہو رہے ہیں، اور یہی چیزیں پھر انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف لے کر آتی ہیں، احساس دلاتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے اور اس غضب کی حالت سے بچے۔ فرمایا کہ اس کے بعد انعمت علیہم کا گروہ ہے، یہ قاعدے کی بات ہے اور خدا کی قدیم سے سنت چلی آتی ہے کہ جب وہ کسی قوم کو مخاطب کر کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، تو اس قوم میں سے ایک گروہ ضرور خدا کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرماتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کام کریں گے، پہلے وارننگ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تم یہ کرو گے لیکن نہ کرنا، کیونکہ اس کی سزا ملے گی۔ فرمایا کوئی قوم ایسی دکھاؤ کہ جس کو کہا گیا کہ تم یہ کام نہ کرو اور اس نے نہ کیا ہو، یعنی اگر کسی قوم کو کہا کہ کام نہ کرو تو ضرور کرتے ہیں۔ خدا نے یہودیوں کو کہا کہ تحریف نہ کرو، بائبل میں تورات میں انہوں نے تحریف کی۔ قرآن کی نسبت یہ نہیں کہا کہ تحریف نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ غرض دعاؤں میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ انعمت علیہم کے گروہ میں داخل کرے۔ بس انعمت علیہم گروہ میں داخل ہونے کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، اور مستقل دعاؤں کی ضرورت ہے، ایک یا دو دن کی دعاؤں کی نہیں۔ پھر پاک تبدیلی اور آخرت کی فکر تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے، اور تقویٰ ہی انسان کو آخرت میں بھی سرخو کرتا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقویٰ والے پر خدا کی ایک تجلی ہوتی ہے، وہ خدا کے سائے میں ہوتا ہے، مگر چاہیے کہ تقویٰ خالص ہو اور اس میں شیطان کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، ورنہ شرک خدا کو پسند نہیں، اور اگر کچھ حصہ شیطان کا ہو تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ سب شیطان کا ہے۔ خدا کے پیاروں کو جو دکھ آتا ہے وہ مصلحت الہی سے آتا ہے، تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں خدا کے پیاروں کو بھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، ورنہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو ان کو ایک ذرہ بھر تکلیف نہیں دے سکتی۔ چونکہ وہ دنیا میں ایک نمونہ قائم کرنے کے واسطے ہیں، اس واسطے ضروری ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں تکالیف اٹھانے کا نمونہ بھی وہ لوگوں کو دکھائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں اس سے بڑھ کر تردد نہیں ہوتا کہ اپنے ولی کی قبض روح کروں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنے ولی کو فوت کرے، خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے ولی کو کوئی تکلیف آوے، مگر ضرورت اور مصالح کے واسطے وہ دکھ دیے جاتے ہیں، اور اس میں خود ان کے لیے نیکی ہے کیونکہ ان کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ دکھ دیے جاتے ہیں تو ان سے بجائے جزا فضا کرنے کے، شور مچانے کے، ان کے اعلیٰ اخلاق اس دکھ میں تکلیف میں ظاہر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے لیے تکلیف اس قسم کی نہیں ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ انبیاء شجاعت کا ایک نمونہ قائم کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ کوئی دشمنی نہ تھی، مگر دیکھو جنگ احد میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ اس میں یہی بھید تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت ظاہر ہو، جبکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے مقابل پر اکیلے کھڑے ہو گئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ایسا نمونہ دکھانے کا کسی نبی کو موقع نہیں ملا۔ ہم فرمایا کہ ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ صرف اتنے پر وہ مغرور نہ ہو جائے کہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں، یا موٹے موٹے جرائم مثلا زنا چوری وغیرہ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ان خوبیوں میں تو اکثر غیر فرقے کے لوگ، مشرک وغیرہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ مشرک بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ایسی نیکیاں کرتے ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ فرمایا کہ تقویٰ کا مضمون باریک ہے، اس کو حاصل کرو، خدا کی عظمت دل میں بٹھاؤ، جس کے اعمال میں کچھ بھی ریاکاری ہو خدا اس کے عمل کو واپس الٹا اس کے منہ پر مارتا ہے. متقی ہونا مشکل ہے. مثلا اگر کوئی تجھے کہے, مثال دے رہے ہیں آپ, کہ تو نے قلم چرایا ہے, تو کیوں غصہ کرتا ہے؟ اگر کسی پہ الزام لگا دیتا جھوٹا کوئی, چھوٹا سا الزام ہی ہے کہ میں نے یہاں قلم رکھا تم نے اس کو اٹھا لیا, اس پہ دوسرے کو غصہ آ جاتا ہے. میں کیوں غصے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ تیرا پرہیز تو محض خدا کے لیے ہے. اس چیز سے غصے سے بچنا خدا کے لیے ہے. یہ تیش اس واسطے ہوا کہ روح بہک نہ تھا. جو غصہ تمہیں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف تم سے تعلق نہیں تھا تمہارا, اللہ تعالیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہیں چاہتے تھے, اس لیے ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے بعض لوگوں کو. اگر اللہ یاد رہے سامنے تو کبھی غصہ نہ آئے. فرمایا جب تک واقعی طور پر انسان پر بہت سی موتیں نہ آ جائیں وہ متقی نہیں بنتا. معجزات اور علامات بھی تقوی کی فرع ہیں. اصل تقوی ہے کہ اس واسطے تمہیں اصل تقوی ہے, اس چیز کو یاد رکھو. فرمایا کہ اس واسطے تم الہامات اور رویا کے پیچھے نہ پڑا کرو. کسی کو الہام ہو گیا, کسی کو رویا ہوا, کوئی سچی خوابیں آ گئیں, کشف ہو گیا, بلکہ حصول تقوی کے پیچھے لگو. یہ نہ دیکھو کہ اس کو کیا آ رہی ہیں خوابیں سچی کہ نہیں آ رہی, یہ دیکھو کہ تقوی ہے کہ نہیں. جو متقی ہے اس کے الہامات بھی صحیح ہیں, اور اگر تقوی نہیں تو الہامات بھی قابل اعتبار نہیں. جتنے مرضی کوئی الہام سے نتر ہے اور اس میں تقوی نہیں ہے, لوگوں کے حق مار رہا ہے, ذرا ذرا سی بات غصے میں آ جاتا ہے, تو وہ چاہے جتنی مرضی سچے خواب میں سنائے کوئی سچی خواب نہیں. فرمایا کہ ان میں شیطان کا حصہ ہو سکتا ہے. کسی کے تقوی کو اس کے ملہم ہونے سے نہ پہچانو, بلکہ اس کے الہاموں کو اس کی حالت تقوی سے جانچو اور اندازہ کرو. سب طرف سے آنکھیں بند کر کے پہلے تقوی کے منازل کو طے کرو. انبیاء کے نمونے کو قائم رکھو. جتنے نبی آئے ہیں سب کا مدعا یہی تھا کہ تقوی کی راہ سکھلائیں. ان اولیاؤہ الا المتقون, کہ حقیقی والی, اس کے حقیقی والی جو ہیں, اس کا مطلب یہ ہے آیت کا کہ وہ متقیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں. مگر قرآن شریف نے تقوی کی باریک راہوں کو سکھلایا ہے. کمال نبی کا کمال امت کو چاہتا ہے, نبی کا کمال اس کی امت کے کمال کو چاہتا ہے. فرمایا کہ چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہوئے. کمالات نبوت ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم نبوت ہوا. جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے اور معجزات دیکھنا چاہے اور خارق عادت دیکھنا منظور ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی بھی خارق عادت بنا لے. دیکھو امت اگر خاتم النبیین ہے تو اپنے خاتم النبیین کو ماننے والے کو خود بھی تقوی کے وہ معیار حاصل کرنے چاہیے جو اعلیٰ ترین معیار ہوں. اس لیے فرمایا کہ اپنی زندگی بھی خارق عادت بناؤ. فرمایا کہ دیکھو امتحان دینے والے محنتیں کرتے ہیں, متکوک کی طرح بیمار اور کمزور ہو جاتے ہیں. اس طرح پڑھ پڑھ کے بیچارے کمزور ہو جاتے ہیں جس طرح ٹی وی کا مریض ہو. بس تقوی کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہر ایک تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے. تقوی بھی ایک امتحان ہے, اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. جب انسان اس راہ پر قدم اٹھاتا ہے تو شیطان اس پر بڑے بڑے حملے کرتا ہے, لیکن ایک حد پر پہنچ کر آخر شیطان ٹھہر جاتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی سفلی زندگی پر موت آ کر وہ خدا کے زیر سایہ ہو جاتا ہے. وہ مظہر الہی اور خلیفۃ اللہ ہوتا ہے. مختصر خلاصہ ہماری تعلیم کا یہی ہے کہ انسان اپنی تمام طاقتوں کو خدا کی طرف لگا دے. پھر تقوی کے حوالے سے ہم نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل تقوی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں. یہ تقوی کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے. تقویٰ کے ذریعے سے ہمیں بلا وجہ غصہ جو آ جاتا ہے, اور یا بلا وجہ غصہ کسی کا غصہ ہمارے پر ہو, اس کا مقابلہ کرنا ہے. بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے. کسی کے غصے سے خود مغلوب الغضب نہ ہو جاؤ اور وہی حرکت خود نہ شروع کر دو. فرمایا کہ عجب و پندار غضب سے ہی پیدا ہوتے ہیں. تکبر اور غرور جو ہیں یہ بھی غصے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں, اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے. تکبر اور غرور ہو تو غصہ آتا ہے انسان کو, کسی نے کچھ کہہ دیا ذرا سی بات پہ غصہ چڑھ گیا, صرف وجہ یہی ہے کہ اس میں تکبر ہے. فرمایا کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے. میں نہیں چاہتا, فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں, یا ایک دوسرے پر غرور کریں, یا نظر استخفاف سے دیکھیں, کسی کو کم سمجھیں. خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے. یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے. ڈر ہے کہ یہ حقارت کا بیج بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کسی بھی لحاظ سے, اس کا مطلب وہ دوسرے کی تحقیر کر رہا ہے اور دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. اور یہ حقارت سے دوسرے کو دیکھنا فرمایا کہ ہلاکت کا باعث ہو جاتا ہے. بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں. بڑا آدمی ہو امیر آدمی ہو, بڑے ادب سے ملتے ہیں, بڑا عزت احترام کرتے ہیں. لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنیں, کسی مسکین اور غریب آدمی کی بات کو سنیں اور بڑے آرام سے سنیں, توجہ سے سنیں, اس کی دلجوئی کرے, اس کی بات کو عزت کرے, اس کی بات کی عزت کرے. کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. تم ایک دوسرے کا چڑ کے نام نہ لو. یہ فعل فساق و فجار کا ہے. جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا. اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو. جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے. مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصول سے نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. پھر تقویٰ کے بارے میں مزید جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اس کے مختلف پہلو بیان کرتے ہوئے, کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر قوا عطا فرمائے ہیں, جس قدر قوتیں دی ہیں انسان کو, وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دیے گئے. ان کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی ان کی نشو و نما ہے. ان کو استعمال انصاف سے اور جائز جگہ پر استعمال کرنا, یہی ان کا صحیح استعمال ہے. اس سے وہ بہتر ہوتے ہیں, نشو و نما پاتے ہیں, بڑھتے ہیں, صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں, مزید نیکی اجاگر ہوتی. فرمایا اس لیے اسلام نے قواعد رجولیت یا آنکھ کے نکالنے کی تعلیم نہیں دی, بلکہ ان کا جائز استعمال اور تزکیہ نفس کرایا ہے. جنسی قوا جو ہیں یا آنکھ جو ہے, یہ کسی بد کام کے لیے نہیں دیے گئے. آنکھ سے بدنظری کرنے کے لیے کا یہ سارے قوا دیے ہیں, لیکن فرمایا کہ ان کا جائز استعمال کرو تو تزکیہ نفس ہوگا. جیسے فرمایا قد افلح المؤمنون, اور ایسے ہی یہاں بھی فرمایا ہے متقی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں بطور نتیجہ یہ کہا ہے واولئک هم المفلحون. یہ بیان کر رہے ہیں اس تشریح کی, یعنی وہ لوگ جو تقویٰ پر قدم مارتے ہیں, ایمان بالغیب لاتے ہیں, نماز ڈگمگاتی ہے پھر اسے کھڑا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نماز جو نہیں رہتی, سو یہ بتوں کے ساتھ ہی حالت پیدا ہوتی ہے, ڈگمگاتی ہے اسے کھڑا کرتے ہیں. خدا کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں، باوجود خطرات نفس بلا سوچے سمجھے گزشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخر کار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے ایمان بالغیب ہوتا ہے، آخر پھر وہ ایمان بالغیب جو ہے وہ یقین تک لے جاتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں۔ وہ ایسی سڑک پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے، یعنی کوئی مسلسل کوشش کرنے والے لوگ جو ہیں وہی پھر اس سڑک پر چلتے ہیں جو ہدایت کی طرف لے جانے والی ہے اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے۔ بس یہی لوگ فلاح یاب ہیں جو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اور راہ کے خطرات سے نجات پا چکے ہیں۔ اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقویٰ کی تعلیم دے کر ایک ایسی کتاب ہم کو عطا کر کی جس میں تقویٰ کے وسایا بھی دیے۔ سو ہماری جماعت، یہ سارا بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں، سو ہماری جماعت یہ غم کل دنیاوی غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائے کہ ان میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں فلاح دارین حاصل ہو اور لوگوں کے دلوں پر فتح پاؤ تو پاکیزگی اختیار کرو، عقل سے کام لو اور کلام الہی کی ہدایت پر چلو، خود اپنے تئیں سنوارو اور دوسروں کو اپنے اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھاؤ، تب البتہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک فارسی کا شعر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مصرع، کسی نے کیا اچھا کہا ہے کہ سخن کز دل بیرون آیت نشینت لا جرم بر دل، کہ جو بھی بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر ضرور بیٹھتی ہے، اثر کرتی ہے۔ بس ایک مومن کی ہر بات دل سے نکلنی چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی فلاح کا موجب ہونی چاہیے، اور یہی پھر اپنی فلاح کا بھی باعث بنتی ہے۔ فرمایا، پس پہلے دل پیدا کرو، اگر دلوں پر اثر اندازی چاہتے ہو تو عملی طاقت پیدا کرو۔ اگر دوسروں کے دلوں پر اثر کرنا ہے تو پہلے عملی طاقت پیدا کرو اپنے اندر، اپنے دل کو پہلے اس قابل بناؤ کہ ساری نیکیاں اس میں قائم ہو جائیں اور پھر ان پر عمل بھی کرو۔ فرمایا، کیونکہ عمل کے بغیر قولی طاقت اور انسانی قوت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ زبان سے کیل و کال کرنے والے تو لاکھوں ہیں، بہت سے مولوی اور علماء کہلا کر ممبروں پر چڑھ کر اپنے تئیں نائب الرسول اور وارث الانبیاء قرار دے کر واعظ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تکبر، غرور اور بدکاریوں سے بچو، مگر جو ان کے اپنے اعمال ہیں اور جو کرتوتیں وہ خود کرتے ہیں ان کا اندازہ اس سے کر لو کہ ان باتوں کا اثر تمہارے دل پر کہاں تک ہوتا ہے۔ پھر اس طرح توجہ دلاتے ہوئے کہنے سے پہلے خود عمل کرو، آپ پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کے لوگ عملی طاقت بھی رکھتے اور کہنے سے پہلے خود کرتے تو قرآن شریف میں لما تقولون ما لا تفعلون کہنے کی کیا ضرورت پڑتی۔ یہ آیت ہی بتلاتی ہے کہ دنیا میں کہہ کر خود نہ کرنے والے بھی موجود تھے اور ہیں اور ہوں گے۔ بس اس پر اگر قرآن کریم کے حکموں پر عمل کرنا ہے تو اس طرف بھی غور کرنا ہوگا۔ تو اس نصیحت کو خاص طور پر میں، ہمیں صحیح ہے کہ ہم خود اپنا پہلے جائزہ لیں اور لینا چاہیے ہر ایک کو، اور یہ بنیادی نصیحت خاص طور پر عہدیداروں کو بھی یاد رکھنی چاہیے جو دوسروں سے تو اپنے اندر تبدیلی کی توقع رکھتے ہیں، ان کو نصائح کرتے ہیں، لیکن اگر اپنا معاملہ بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو بالکل اس کے الٹ کرتے ہیں یا اس میں ہل و حجت کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے حکموں کو اور اس کے رسول کے حکموں کو پھر ثانوی حیثیت دے دیتے ہیں۔ کئی ایسے معاملے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر مزید قول و فعل میں تطابق کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد کر لو کہ اگر انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اس میں نہ ہو تو وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی سے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صداقت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جو کامیابی اور تاثیر فی القلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی اس کی کوئی نظیر بنی آدم کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں پوری مطابقت تھی، اور یہی ہمیں حکم ہے کہ آپ کے اسلوب پر چلنے کی کوشش کریں۔ پھر صرف ایک اور بات کی ضرورت ہو جو دلاتے ہوئے، جو جماعت کے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے اور ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نوجوان ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں پر ایک اور بڑی آفت جو آ کر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دینی علوم سے مطلق مس نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس طرح توجہ نہیں پھیرتے صحیح طرح۔ پھر جب وہ کسی حیات دان یا فلسفہ دان کے اعتراض پڑھتے ہیں تو اسلام کی نسبت شکوک اور وساوس ان کو پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی فلاسفر کے یا کسی سائنٹسٹ کے اعتراض جب پڑھتے ہیں خدا کے بارے میں یا دین کے بارے میں تو شکوک اور وساوس شروع ہو جاتے ہیں، تب وہ عیسائی یا دہریہ بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی حالت میں ان کے والدین بھی ان پر بڑا ظلم کرتے ہیں کہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے سراسر وقت بھی ان کو نہیں دیتے، اور ابتدا ہی سے ایسے دھندوں اور بکھیڑوں میں ڈال دیتے ہیں جو انہیں پاک دین سے محروم کر دیتے ہیں۔ بس والدین کو بچوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور نوجوانوں کو خود اپنا علم حاصل کرنے کے لیے دینی علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور یہ جماعت احمدیہ میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن شریف، اس کی تفاسیر، اس کثرت سے لٹریچر موجود ہے کہ اس کو اگر پڑھا جائے تو تمام اعتراضات اور وساوس بڑے آرام سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر باہمی اخوت اور اتفاق اور محبت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جماعت کے باہم اتفاق اور محبت پر میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم باہم اتفاق رکھو اور اجتماع کرو۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی کہ تم وجود واحد رکھو ورنہ ہوا نکل جائے گی۔ نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ باہم اتحاد ہو، برقی طاقت کی طرح ایک کی خیر دوسرے مسترد کرے گی۔ اگر اختلاف ہو، اتحاد نہ ہو تو پھر بے نصیب رہو گے، پھر مقصد پورے نہیں ہوں گے اگر اختلاف رکھ ہوئے آپس میں۔ اس لیے اختلافات کو ختم کرو، اتحاد پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ تم چاہے جانتے ہو یا نہیں جانتے، ایک تو اس کے لیے دعا کرو اور دوسرے کسی کو بتائے بغیر اس کے لیے دعا کرو۔ اگر ایک شخص غائبانہ دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہو، دوسرے کو نہیں پتہ کہ کون کس کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن جب اس طرح کوئی کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ فرمایا کیسی اعلیٰ درجے کی بات ہے، اگر انسان کی دعا منظور نہ ہو تو فرشتے کی تو منظور ہوتی ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ فرمایا کہ میں دو ہی مسئلے لے کر آیا ہوں، اول خدا کی توحید اختیار کرو، دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو، وہ نمونہ دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو۔ یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی، کنتم عدان فألف بین قلوبکم۔ یاد رکھو تالیف ایک اجاز ہے، یاد رکھو جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا کہ وہ مصیبت اور بلا میں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے وجود سے انشاءاللہ ایک صالح جماعت پیدا ہوگی۔ باہمی عداوت کا سبب کیا ہے؟ بخل ہے، رعونت ہے، خود پسندی ہے اور جذبات ہیں۔ فرمایا ایسے تمام لوگوں کو بڑی تکلیف سے آپ فرما رہے ہیں کہ جو اس بخل بھی رکھتے ہیں، رعونت ہے، خود پسندی ہے اور اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتے، کہ لوگوں کو جماعت سے الگ کر دوں گا جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے اور باہم محبت اور اخوت سے نہیں رہ سکتے۔ جو ایسے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ چند روز مہمان ہیں، جب تک کہ عمدہ نمونہ نہ دکھائیں میں کسی کے سبب سے اپنے اوپر اعتراض لینا نہیں چاہتا۔ ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کر میرے منشا کے موافق نہ ہو وہ خشک ٹہنی ہے، اس کو اگر باغبان کاٹے نہیں تو کیا کرے؟ خشک ٹہنی دوسری سبز شاخوں کے ساتھ رہ کر پانی تو چوستی ہے مگر اس کو سرسبز نہیں کر سکتا، بلکہ وہ شاخ دوسری کو بھی لے بیٹھتی ہے۔ بس ڈرو، میرے ساتھ وہ نہ رہے گا جو اپنا علاج نہ کرے گا، چاہے اس کا ظاہر میں کسی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، لیکن جو شخص بھی کمزور ہے وہ ان باتوں سے فیض یاب نہیں ہوگا پھر، یا ان دعاؤں سے حصہ نہیں پا سکے گا جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جماعت کے افراد کے لیے کی ہیں۔ بس اس بارے میں ہر ایک کو اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ تسلی بخش وعدہ ناصرت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے قیامت کے دن تک میں بالا دست کرنے والا ہوں، فوقے دوں گا۔ فرمایا کہ وعدہ تو بشک ابن مریم سے ہوا تھا، مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آنے والا ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے۔ فرمایا کہ اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ہمارا کے درجے میں پڑے ہوئے فسق و فجور کی راہوں پر کاربند ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے، تو یاد رکھو اور دل سے سن لو، میں پھر ایک بار لوگوں کو مخاطب کر کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں بلکہ بہت زبردست تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ جس کا اثر نہ صرف میری ذات تک بلکہ اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے بھی اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے، جو دنیا میں صداقت اور راستی کی روح لے کر آیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ہی ذات تک پہنچتا تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا اور نہ ان کی پرواہ تھی، مگر اس پر بس نہیں ہوتی، اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود خدا تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ بس ایسی صورت اور حالت میں تم خوب دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے حصہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مستحق ہونے کی آرزو رکھتے ہو اور اتنی بڑی کامیابی کہ قیامت تک مکفرین پر غالب رہو گے کہ سچی پیاس تمہارے اندر ہے، تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک لوامہ کے درجے سے گزر کر مطمئنہ کے مینار تک نہ پہنچ جاؤ۔ اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص سے کے ساتھ پیوند رکھتے ہو جو معمور من اللہ ہے، بس اس کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمتن تیار ہو جاؤ، تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب خرید دیتے ہیں۔ پھر قبولیت دعا کے بیچ شرائط کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی بحضور دل سن لینی چاہیے کہ قبول دعا کے لیے بھی چند شرائط ہوتی ہیں، ان میں سے بعض تو دعا کرنے والے کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دعا کرانے والے کے متعلق۔ دعا کرانے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو مد نظر رکھے اور اس کے غنا ذاتی سے ہر وقت ڈرتا رہے اور صلح کاری اور خدا پرستی اپنا شعار بنا لے، تقوی اور راست بازی سے خدا تعالیٰ کو خوش کرے، تو ایسی صورت میں دعا کے لیے باب استجابت کھولا جاتا ہے، اور اگر وہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور اس سے بگاڑ اور جنگ قائم کرتا ہے تو اس کی شرارتیں اور غلط کاریاں دعا کی راہ میں ایک سد اور چٹان بن جاتی ہیں، ایک روک بن جاتی ہیں، اور استجابت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ بس ہمارے دوستوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو ضائع ہونے سے بچاویں اور ان کی راہ میں کوئی روک نہ ڈالیں جو ان کو کی ناشائستہ حرکات سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ فرمایا چاہیے کہ وہ تقویٰ کی راہ اختیار کریں، کیونکہ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں، اور شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغز شریعت تقویٰ ہی ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کے مدارج اور مراتب بہت سے ہیں، لیکن اگر طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کریں تو وہ اس راستی اور طلب صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین، گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، یہ گویا اس کا وعدہ ہے، اور اس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا، وعدہ خلافی کوئی نہیں ہوتی، جیسا کہ فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بس جس حال میں تقویٰ کی شرط قبولیت دعا کے لیے ایک غیر منفق شرط ہے، تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دعا چاہے تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے؟ لہٰذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارے، تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حظ حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے۔ فرمایا یہ مت خیال کرو کہ صرف بیعت کر لینے سے ہی خدا راضی ہو جاتا ہے، یہ تو صرف پوست ہے، مغز تو اس کے اندر ہے۔ اکثر قانون قدرت یہی ہے کہ ایک چھلکا ہوتا ہے اور مغز اس کے اندر ہوتا ہے، چھلکا تو کوئی کام کی چیز نہیں ہے، مغز ہی لیا جاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مغز رہتا ہی نہیں، اور مرغی کے ہوائی انڈوں کی طرح جن میں نہ زردی ہوتی ہے نہ سفیدی، جو کسی کام نہیں آ سکتے اور ردی کی طرح پھینک دیے جاتے ہیں۔ ہاں ایک دو منٹ تک کسی بچے کے کھیل کا ذریعہ ہو تو ہو۔ اسی طرح پر وہ انسان جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ ان دونوں باتوں کا مغز اپنے اندر نہیں رکھتا تو اسے ڈرنا چاہیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس ہوائی انڈے کی طرح ذرا سی چوٹ سے چکنا چور ہو کر پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا اسی طرح جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا میں چھلکا ہی ہوں یا مغز۔ جب تک مغز پیدا نہ ہو، ایمان، محبت، اطاعت، بیعت، اعتقاد، مریدی، اسلام کا مدعی سچا مدعی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مغز کے سوا چھلکے کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں موت کس وقت آ جاوے، لیکن یہ امر یقینی ہے کہ موت ضرور ہے۔ پس نرے دعویٰ پر ہرگز کفایت نہ کرو اور خوش نہ ہو جاؤ، وہ ہرگز ہرگز فائدہ رساں چیز نہیں جب تک انسان اپنے آپ پر بہت موتیں وارد نہ کرے اور بہت سی تبدیلیوں اور انقلابات میں سے ہو کر نہ نکلے، وہ انسانیت کے اصل مقصد کو نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آپ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق ڈھالنے والے ہوں، اور ہمارے قدم نیکیوں کی طرف بڑھنے والے قدم ہوں ہر آن، ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کو ضائع کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ان دعاؤں کو جو آپ علیہ السلام نے اپنی جماعت کے لیے کی ہیں ان کا ہمیشہ وارث بنیں۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے ذاتی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی بے شمار برکات کا باعث بنائے۔
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وَدُعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.